ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے خیال کے مطابق اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. مشرکین میں رواج یہ تھا کہ وہ فصل اور مویشی میں سے اللہ کا اور بتوں کا حصہ نکالتے تھے. اگر وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے حصے کا جانور یا غلہ اچھا ہے تو اس کو بدل کے بتوں کی طرف کر دیتے. اگر بتوں کا اچھا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے تھے. پیداوار کی جب تقسیم ہوتی تو بتوں کے نام پر جو حصہ انہوں نے رکھا ہوتا اگر اس میں کچھ خرابی ہوتی تو اس کی کمی اللہ کے حصے سے نکال کے پوری کر دیتے اور اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی یا فصل اچھی نہیں آتی تو وہ بتوں کی طرف سے اس طرف کو نہیں لاتے تھے یا نہیں لوٹاتے تھے. اسی طرح اگر خود کو کبھی نظر و نیاز استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے لیتے تھے لیکن بتوں کے حصے کو چھوتے بھی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں بتوں کا ڈر اللہ کے ڈر سے کہیں زیادہ تھا. کہنے کو تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, یعنی مشرکین مکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تصور سے غافل تھے, وہ مانتے تھے لیکن اصل شرک کیا تھا ان کا؟ یہی تو تھا کہ وہ ان سے اللہ کی نسبت ڈرتے زیادہ تھے اور ان کی خوشی میں لگے رہتے. آج ذرا ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہمارے دل میں ہو اور ہم اس کی خوشی میں لگے رہتے ہوں. کہنے کو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہر ایک اپنا دل ٹٹول کر دیکھے اور خاص طور پر اپنا یہ امتحان اور ٹیسٹ اس وقت لینے کی ضرورت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی موقع آتا ہے. ہم بہت اوقات بندوں کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں کیونکہ اس میں ہم اپنے آپ کو ان میں زیادہ فٹ پاتے ہیں اور ہم اس خوف سے کہ اگر ہم اللہ کی بات مان لیں گے تو ہم ان کے بیچ میں انفٹ ہو جائیں گے. تو بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کو جو دین کے نام پر بھی کر رہا ہوتا ہے اسے حقیقت میں دین سے اور اللہ سے بہت دور کر لیتی ہیں. اصل دین تقویٰ کا نام ہے اور تقویٰ اللہ کے ڈر کا نام ہے اور ایسے ڈر کا نام ہے کہ جس کے بعد اس کا حکم اور اس کی اطاعت سب سے اوپر آ جائے اور باقی چیزیں نیچے چلی جائیں. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. دور جاہلیت میں قتل اولاد کی کئی قسمیں تھیں اور یہ بھی اسی طرح کے وسوسوں کے نتیجے میں تھی اور یہ بھی دراصل بتوں کی خوشنودی کے لیے بعض اوقات رسم کی جاتی تھی, یعنی بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر جیسے دیوی دیوتا کے نام پر انسانوں کو بھیڑ چڑھایا جاتا. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو روک سکتا تھا لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس نے انسان کو جب اختیار دیا تو پھر انسان جیسے چاہے اس کو استعمال کرے, لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی اختراع پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں, انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں, حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. اللہ کا جو حلال رزق ہے وہ سب کے لیے حلال ہے, اس میں مرد عورت یا لڑکی لڑکے یا بچے بوڑھے کی کوئی تمیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس معاملے میں بھی خود ساختہ قانون بنا رکھے تھے. بعض وقت ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ یہ چیز بیوا نہ کھائے اور یہ سہاگن کھائے اور یہ لڑکی کھائے اور یہ لڑکا نہ کھائے. یہ تقسیم بھی دین کے اندر اللہ کی طرف سے نہیں, بعض وقت ہمارے اپنی طرف سے ہوتی ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پہ سواری اور باغ برداری حرام کر دی گئی ہے, کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے, یعنی جھوٹ گڑا ہے. اپنی خواہشات پر مبنی دین کو, اپنے رسم و رواج پر مبنی دین کو اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں اور یہی چیز اللہ کے دین میں مداخلت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کچھ حدود ہیں, ان سے نہ آپ اندر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے باہر نکل سکتے ہیں. جہاں جہاں جس چیز کی پلیسمنٹ ہے وہی اس کو رکھے تو یہی دین ہے. انقریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں پہ حرام ہے. ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پہ قتل کیا، یعنی جہالت کی بنا پہ بھی قتل کیا، اس کے باوجود کہا کہ خسارے میں پڑ گئے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے نہیں، ہم دین نہیں پڑھنا چاہتے، دین کو نہیں سیکھنا چاہتے، سیکھ لیا تو پھر ہماری بڑی پکڑ ہوگی. لیکن یہاں پکڑ کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ علم نہیں، جہالت. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، یعنی انہیں علم نہیں تھا، انہیں تو چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا، وہ تو نادان سے چھوڑ دیے جاتے، وہ تو بولے والے لوگ تھے، ان کی کیوں پکڑ ہوئی؟ بات یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو لا علمی میں بھی کیے جائیں، نادانی میں بھی کیے جائیں تو بھی ان کی پوچھ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم سیکھ لیں گے نہیں تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہ خام خیالی ہے. جنت کا راستہ تو علم سے ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ جس کے ذریعے علم حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرے، کچھ جانے سیکھے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. لیکن شیطان نے ہم کو الٹی پٹری پڑھائی، نہیں نہیں سیکھنا نہیں، جاننا نہیں، پڑھنا مت، پکڑ ہو جائے گی، ابھی تو تم لا علمی میں چھوٹ جاؤ گے. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لا علمی میں ہی ان کی پکڑ ہو گئی. اللہ نے دل دماغ آنکھیں کس لیے دی تھی؟ جنہیں استعمال نہ کرو، جانوروں جیسی زندگی بسر کرو؟ نہیں، یہ سب کچھ استعمال کرنے کے لیے ہے. اللہ نے یہ بھی دیا اور دوسری طرف پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، ہدایت کی چیزیں بھیجی. پھر اگر کوئی شخص اس عقل کو استعمال کر کے اس ہدایت کو حاصل نہیں کرتا، اسے اختیار نہیں کرتا، تو پھر بھلا اس کی پوچھ کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی وہ شخص جو جان بوجھ کر ایسا کر رہا، جو یہ سوچے گا کہ میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، یعنی کھانے کی چیزیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. بعض وقت زیتون اور انگور کا سائز اور شکل باہم ملتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی ان میں ایک دوسرے کی شبیہ ہوتی ہے، لیکن ذائقے میں دونوں بالکل مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باغ برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں، دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوخ کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. عربوں میں گوشت اور دودھ وغیرہ کے لیے جو جانور پالے جاتے تھے ان میں سے چار بہت مشہور تھے، معروف تھے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. اور انہی کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کے حلال حرام کے قاعدے بنا رکھے تھے جن کے بارے میں آپ پیچھے سن چکے ہیں. انہوں نے حرام حلال کے جو قاعدے اپنی مرضی سے بنائے تھے اس میں کوئی عقلی دلیل بھی بعض وقت نہیں پائی جاتی تھی. مثلاً وہ کہتے کہ وہ جانور جو ماں کے پیٹ میں ہے بعض وقت کہتے کہ وہ حلال ہے فلاں کے لیے, اور جو مردہ پیدا ہو جائے تو وہ سب کے لیے حلال ہے, اس کو سب کھا سکتے ہیں. اس قسم کی باتیں, یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بتایا کہ ان تمام جانوروں کا گوشت انسان کے لیے ایک بہترین غذا ہے, کیونکہ ان میں کوئی ایسی ناپاک عادت نہیں جو انسان کی طبیعت میں کوئی کراہت پیدا کرے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم میں ان کے لیے کوئی حرمت کا قاعدہ موجود نہیں, لہذا ان جانوروں کی حرمت کے خود ساختہ قوانین طے نہ کرو. اس میں ہم سب کے لیے کیا اصول اور سبق ملتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حلال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکیزہ بھی ہیں, ان کو اپنی مرضی سے حرام قرار نہیں دینا چاہیے. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مداخلت ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے ہٹکائے, کیا کہ اللہ کے قانون میں منمانی تبدیلی کر دے صرف رسم و رواج کی پیروی کرتے ہوئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو, الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے, یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو جو شخص مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے, تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے, یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, اور نہ ہمارے باپ دادا, اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا, یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو, کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نئے قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو, حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے, بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو, لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے, پھر اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا, اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے ممکن ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم, کہیے, آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. یعنی پہلے ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو ان کی خود ساختہ حرام کی ہوئی تھی, یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے رسم و رواج یا اپنی خواہشات کی بنا پر حرام کی تھی, دین میں ان کی حرمت نہ تھی. اب بتایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ دین میں واقعی کون سی چیزیں حرام ہیں, آؤ تمہیں اس کی تفصیل بتاتے ہیں. سب سے پہلے, اللہ تشرکو بہ شیئا, کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. یہ جو آیات ہیں قل تعالوا سے لے کر اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے. یعنی آئندہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ تاکیدی باتیں ہیں، ان سب کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھنا ہے. اور ان میں سب سے پہلی چیز کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. یعنی دنیا میں بڑی سے بڑی آفت بھی آئے تو شرک نہ کرنا. ابن مسعود ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ اس نے مطلقاً کسی چیز کو شریک نہیں کیا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیک سلوک کرنا. والدین کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب ہے اچھا سلوک جو ان کو خوش کر دے. اس میں ان کے ساتھ ان کی اطاعت بھی ہے، ان کی خدمت بھی ہے، شکر گزاری بھی ہے، ان سے محبت بھی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا، یعنی حیران ہو کر کہ واقعی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے جو تمہارے خیال میں ہے، کہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں، وہ بخل نہیں کرتا. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اچھا اتنا زیادہ ثواب ہر روز، اگر کوئی شخص دن میں، لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص دن میں 70 بار ایسا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر 70 بار بھی ایسا کرے تو 70 بار اس چیز کا اجر ملے گا. لیکن بہت سے لوگ بدقسمتی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، یا ان سے خفا رہتے ہیں، یا موڈ آف کیے رہتے ہیں، یا ان کی طرف دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتے، یا ان کی ملاقات کو نہیں جاتے، یا ان کے لیے وقت نہیں نکالتے. حالانکہ والدین کی اطاعت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں بھی والدین ہماری جنت ہیں. وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، والدین کے بعد اولاد کا حق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. عموماً اولاد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ یہ انتہائی سنگ دلی ہے نا، اولاد جیسی نعمت کو انسان اپنے ہاتھ سے مار دے، چاہے دنیا میں آنے کے بعد یا اس سے پہلے. یعنی جو لوگ ابارٹ کرا دیتے ہیں بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی، اس کی عمومی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم زیادہ بچے افورڈ نہیں کر سکتے، کھائیں گے کہاں سے؟ وہ آج دنیا میں زیادہ قتل اولاد کا سبب یہی بن گئی ہے بات. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإياهم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. اس وجہ سے اولاد کو مت مارو، کیونکہ جو شخص اس بات پر تل جائے کہ اپنا ہی بچہ مار دے، پھر اس سے بڑھ کر سنگ دلی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر بے حسی اور کیا ہوگی؟ جو شخص اس گناہ کے کرنے پہ دلیر ہو جائے، اس سے پھر کسی اور خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ جو ایک طرف اپنے والدین کے حقوق نہ پہچانے اور دوسری طرف اپنی اولاد کو زندگی کا حق بھی نہ دے، تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. وَلَا تَقْرَبِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے. اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر حیا نہیں، اور جب حیا اٹھتا ہے تو انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. پھر بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے اتنی فحش ہوتی ہیں کہ جن کی فحاشی یا جن کی برائی کو پہچاننے کے لیے آپ کو کسی کتاب کی یا ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا برا ہونا بذات خود عیاں ہوتا ہے. یعنی آپ کو کسی شخص کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کو آ کر بتائے دیکھو یہ بے حیائی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان آپ کی فطرت کے اندر ہی رکھ دی ہے. اس لیے انسان کا ضمیر انسان کو جب اس بات پر مطلع کرے، متنبہ کرے کہ یہ کام انسان کے کرنے کا نہیں، تو اسے اس سے رک جانا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے دل کی پکار کے سننے کے باوجود بھی غلط کام کرتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ بھی اس کی بے حسی کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی احکام اس وقت دیے جا رہے ہیں, شرک کی بات ہے یا والدین کے حقوق نہ پہچاننا یا قتل اولاد کی بات ہے یا فواہش کی بات ہے, ان سب کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دل میں اگر ظلمت ہو, اندھیرا ہو, بے حسی ہو تو یہ گناہ ہوتے ہیں, اور یہ کبیرہ گناہوں کی بھی ایک فہرست ہے. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یعنی قتل انسانی بھی جب ہوتا ہے جب انسان بے حس ہوتا ہے, اور حق کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ مثلا قاتل کو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, بے حسی کا ایک اور کام یتیم کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا, اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یعنی اس کا بہترین استعمال کرو جو یتیم کو فائدہ دے, یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشت کو پہنچ جائے, اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے, اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. زندگی میں بہت دفعہ, نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر روز ہی ایسا معاملہ یا ایسی سچویشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ جب آپ کو کسی کے خلاف اظہار رائے کرنا پڑتا ہو. ایسے موقع پر انسان بعض اوقات لوگوں کے ڈر سے حق بات نہیں کہتا, خاص طور پر جو معاملہ کسی کے خلاف گواہی دینے کا ہو. یعنی گواہی صرف عدالت کی گواہی نہیں ہوتی, عام روزمرہ زندگی میں بھی جو ایک اپینین میکنگ ہوتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بات یہ ہے کہ خواہ کوئی اپنا ہو یا غیر ہو, دوستی کے تعلقات ہو یا دشمنی کے ہوں, جب بھی کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے دینے کا موقع ہو یا کسی بھی معاملے میں انسان سے کچھ پوچھا جائے تو بات ہمیشہ انصاف کی کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ورنہ اگر انسان اللہ کی پسند چھوڑ کر بندوں کی پسند کے پیچھے لگ جاتا ہے تو حق سے بہت دور چلا جاتا ہے. کیونکہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, خواہ انسان کو کسی انسان سے کوئی فائدہ وابستہ ہو یا نہ ہو, ہر حال میں انصاف ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوا, لہذا تم اسی پہ چلو, اس کا اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے, اس کے راستے سے دور لے جائیں گے, جدا کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں, اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, ایک بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ, بس اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو گویا جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بابرکت کتاب کی پیروی کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے, اور تقوی کے حصول میں مددگار ہی تو یہ کتاب ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے, اب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، یعنی نیت ہی کرتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ مثلا آپ دن بھر کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں، اگر یہ خیالات اچھے کام کرنے کے ہیں، یعنی کسی بھی اچھے کام کے بارے میں آپ دل میں ہی سوچ بچار کر رہے ہیں، تو جو ہی آپ دل میں سوچ بچار شروع کریں گے آپ کی نیکی لکھی جانے لگے گی۔ یعنی ایک نیکی اسی وقت لکھ لی جاتی ہے جب آپ ارادہ ہی کرتے ہیں یا شوق ظاہر کرتے ہیں یا خیال آتا ہے آپ کو، خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ دی آئے، یعنی الگ بات ہے کہ حالات نے اجازت نہیں دی اور آپ اپنے ارادے کی تکمیل نہیں کر سکے۔ بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی پوری نہیں ہو پاتی، لیکن عموماً ہماری خواہشات وہ دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں، یہ کھا لوں، یہ بنا لوں، یہ کر لوں، یہاں چلی جاؤں، وہ آ جائے، اس کو فون کر لوں، اس کا فون آ جائے، اس قسم کی باتیں، یہی باتیں ہم سوچ بچار کرتے رہتے ہیں۔ آئندہ کی سوچنا، نیکی کی پلاننگ کرنا، نیکی کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لانا، اپنی اچھائی کے لیے بھی طریقے سوچنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کے طریقے سوچنا۔ بعضوں کو اللہ نے بہت اچھا دماغ دیا ہوتا ہے، دنیا کے لیے خوب چلتا ہے، لیکن جو ہی کوئی نیکی اور بھلائی کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، اس کے لیے بھی دماغ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، ٹیون کرنا پڑتا ہے، اور جس طرح کی آپ کی دلچسپیاں ہوں گی خود بخود دماغ اسی طرح کی باتیں سوچنے لگے گا، کیونکہ جو خواہش دل سے اٹھتی ہے تو دماغ میں ویسی ہی سوچ آتی ہے، دماغ جو ہے اس کو آگے پروسیس کرتا ہے۔ پھر تو جو شخص ایک اچھی بات کے لیے سوچے گا، عمل کی نیت نہ بھی آئے تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ لی جاتی ہیں۔ کر گزرے تو کم از کم 10، یعنی 10 سے کم 9 بھی نہیں، 10 لکھی جاتی ہیں۔ اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمت۔ اور اگر گناہ کر بھی لے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے، یا پھر اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 کا ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، یعنی بعض اوقات 10 نہیں، 10 سے کہیں زیادہ، جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا 700 گنا کا اجر قرآن پاک میں بتایا گیا۔ اور جو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ، اور پھر میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی ہے دراصل یہ، یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے برابر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور پھر میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور اگر کوئی شخص اتنے گناہ لے کر آئے کہ جس سے زمین بھر جائے اور پھر وہ مغفرت کا طالب ہو، یعنی بخشش کی طرف آ جائے، تو میں بھی اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے معاملہ کروں گا، یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنی ہی بخشش لاؤں گا، اور جو میری طرف ایک قدم چل کر آئے میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا، اور جو چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہے اس کا رحمان اور رحیم ہونا۔ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے رب نے بال یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. یعنی کوئی بھی نیکی جب تک اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں. اس لیے کیا کہلوایا گیا کہ میری نماز اور میری قربانی، یعنی ظاہری نیکیوں کی جو قسم ہے یا عبادات کی قسم ہے یا جانی اور مالی عبادت، نماز جانی ہے اور مال جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، قربانی جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور محیای و مماتی میری زندگی اور میری موت، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ بھی ہے، خاص ظاہر سے تعلق ہے اس کا یا باطن سے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ سب کچھ دیا جو اس نے ہے اور پھر نیکی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی اور کے لیے نہیں. وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کسی کو مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے.